اسلام کی سنتوں پر عمل کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن ایسے انداز میں کرتا ہے کہ ہر پڑھنے اور سننے والے کے دل میں یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی, دل جو کچھ کہتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی, یہ سوچا کہ اللہ کیا کہتا ہے, اس کے رسول نے ہم سے کیا کہا ہے. یہ لوگ دنیا میں اپنا وقت گزار کے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, سورہ آل عمران نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے ہاں ایک معیار ہے, تم سمجھتے ہو کہ زیادہ پیسہ اور طاقت اور دولت اور حکومت اور زیادہ چاہنے والے اور اکثریت سے اور شہرت سے اور نام و نمود سے اور لٹریچر سے اور ہزاروں لوگوں کے جلوس سے اور نہ جانے یہ ظاہری چیزیں, ان سے سب کچھ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کامیابی اور ناکامی کی بات ہے وہ اس طریقے پہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کامیاب وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی. دنیا والوں کی نگاہوں میں خواہ وہ ناکام سہی لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے. اس طریقے پہ ہنسی مذاق کی شرعی حیثیت کے درس میں ہم نے اس صحابی کا حوالہ دیا تھا, ظاہر رضی اللہ عنہ, جس نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بدصورت اور نکما آدمی ہوں, مجھے کون خریدے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے اس کو خریدنے والا, تو مجھے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو بدصورت نکما آدمی ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی. تمہاری قیمت شاید دنیا میں کوئی شخص دے نہ سکے. تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, سورہ آل عمران کے آخر میں ہے. ہر شخص مرے گا اور تم میں سے ہر ایک کو اس کا بدلہ پورے کا پورا, اس کے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, مزدور مزدوری پوری کرتا ہے, مہینہ پورا ہونے کے بعد تنخواہ مل جاتی ہے اس کو, ملازمت کرنے والے کو اور مزدوری کرنے والے کو. فرمایا کہ تم زندگی میں دنیا میں اپنی زندگی گزار کر مرتے ہو اور قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے, وہاں ہر شخص کو اس کا بدلہ مل جائے گا. ہاں اتنی بات ضرور سن لو, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو گیا, یہ کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کیا ہے, دنیا کیا ہے, یہ تو تھوڑے سے وقت کا کھیل ہے. تم نے کتنے کھیل دیکھے اور ان میں سے کچھ کھیل گھنٹوں کے ہوتے ہیں, کچھ منٹ کے ہوتے ہیں, کچھ سیکنڈ کے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کھیل ہی ہوتا ہے. کھیل کی حقیقت یہ ہے کہ کھیل لہو و لعب. فرمایا دنیا یہی ہے, دنیا کھیل ہے, اور یہ کھیل کا سامان اور یہ کھیل کود تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنکم الحیاۃ الدنیا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں صالحین متقین مومنین کے لیے جب وہ مرتے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس مطمئن جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے فرق خواہش نفس پہ جو چلتے ہیں ان کو اپنے سامنے فرعون کا حشر رکھنا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ, اور جو نفس کی نہیں مانتے تکلیف برداشت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ان کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے سامنے یہ آیت ہو کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ, ہم اس لیے ساری یہ محنت کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے کانوں میں یہ آواز سنائی دے کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ ہے حقیقت دنیا, یہ ہے حقیقت مجاز. اب یہ کھلا ہے جا کے راز کہ یہ جو فصل گل اور بہار ہے یہ کچھ بھی نہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, چند لمحوں کا کھیل ہے. یہ ہے ہماری اس دنیا کی زندگی کی حقیقت. تو ارشاد فرمایا جیسا کہ امام الرازی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اس میں علماء کے لیے شدید وعید ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ باخبر ہوتا ہے بنسبت عامی کے. ارشاد فرمایا کہ اس میں شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے باوجود حق بات کا انکار کرتے ہیں اور علم کے باوجود خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ قرآن نے ہمیں یہاں پر یہ تلخ حقیقت بھی بتائی ہے کہ علم کی فضیلت اپنی جگہ مسلم اور اہل علم علماء کی فضیلت اپنی جگہ, لیکن کبھی کبھی یہ علم بھی خواہشات نفس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. اور تم دیکھتے ہو کہ بھرے بازار اور بیچ چوراہے میں بہت سارے علم والے اپنا علم دنیا کی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں اور دنیا کے دو پیسے اور دو ٹکے کے عوض اپنا علم بیچ دیتے ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ جو اپنا علم گروی رکھوا دیتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, دنیا پرستی ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا جاتا ہے, اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے غیر مسلموں اور مسلمانوں میں کے فساق و فجار و منافقین سے دوستی کر لی جاتی ہے. بہت سارے ایسے علم والے بھی ہیں جن کے اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے محلے اور پڑوس میں ان کی آنکھوں کے سامنے دن رات اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے. ان کا عمامہ, ان کی پگڑی اور ان کی کئی کئی گھنٹوں کی لمبی تقریریں اس کبیرہ گناہ کو اور شرک اور بدعت کو روک نہیں سکتی جو ان کی آنکھوں کے سامنے روزانہ ہوتا ہے. اس لیے کہ خواہش نفس بیچ میں آ گئی, خواہش نفس آڑے آ گئی, علم علم نہیں رہا. اس لیے ایک صاحب دل یہ کہا کرتے تھے کہ علم کی فضیلت اپنی جگہ, لیکن اصل مطلوب تو اللہ کی بندگی ہے. بعض اوقات علم اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتا ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو, اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور تم سب سے اور ان سے جن تک یہ آواز پہنچتی ہے, عالم ہو کہ جاہل, بڑا آدمی ہو کہ چھوٹا آدمی, اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں, کوئی بڑا نہیں ہے, اکبر صرف وہی ہے سبحانہ و تعالی. انسان کیا ہے اور اس کی بڑائی کیا ہو. بڑے بڑے علم والوں کو دنیا میں رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تم نے دیکھا ہوگا, پڑھا بھی ہو. اس لیے یہ علم موجود ہے, ڈگریاں موجود ہیں, سال ہا سال کا تجربہ موجود ہے, سب کچھ ہے, اللہ کی توفیق چھن گئی. اور یہ توفیق دو 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 چیزوں کی وجہ سے چھنتی ہے, ایک اس وقت جب خواہش نفس غالب ہو جاتی ہے اور دوسرے اس وقت جب اس عالم کی خلوت و جلوت میں فرق آ جاتا ہے. آپ کو دکھانے کے لیے کچھ اور, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور, دکھانے کے اور. اس طرح سعدی نے کہا تھا کہ چوب خلوت نیرون آ, فارسی شعر پڑھنے کی عادت ہے ہی نہیں بچپن سے, اس لیے کبھی صحیح شعر نہیں پڑھ سکا. تو کہا کہ جب یہ لوگ خلوت میں جاتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں, اور میرے تمہارے سامنے قال اللہ قال الرسول کہتے ہوئے زبان نہیں کرتی. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, جیسے پھونک سے تم اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی کسی چیز کو اڑاتے ہو. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر ان لوگوں کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا, ہبا ام منفورا, غبار پریشاں کی طرح اڑا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اذا خلو انتہکو محارم اللہ, جب خلوت میں ہوتے تھے تنہائی میں کوئی نہیں دیکھتا تھا تو پھر یہ کچھ اور چیز نظر آتے تھے, اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو کچھ اور چیز نظر آتے تھے. اس لیے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کہیں کا نہیں رہتا, اللہ کی نگاہ میں بھی وہ مچھر کے پر سے زیادہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے, اور اللہ کی مخلوق کی نگاہوں سے بھی وہ گر جاتا ہے. اللہ نے عزت کا پیمانہ اپنی یہ کتاب رکھا ہے, اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے ایسے جو خاندان کے لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے, تجربے کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے, کئی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے قابل لوگوں پہ اللہ ان کو اوپر کر دیتا ہے, اس لیے کہ اس کی کتاب کے رکھوالے ہوتے ہیں, اس کی کتاب کی خدمت کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں, خواہش نفس, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ تصور جو ہم نے بارہا اپنے درس میں بتایا, کہ ہم نے ایک مرتبہ اسکول کے بچوں سے یہ کہا کہ خطبہ مسنونہ تم نہیں سمجھتے اور نہ لمبی چوڑی تقریر تم سمجھتے ہو. اور میں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک اسکول میں بچوں کے سامنے گفتگو ہوئی تو بچوں سے یہ بات کہی گئی کہ صرف تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا, اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ ہر جگہ ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ تم جب یہ سمجھو گے تو اپنے ٹیچر اور استاد اور معلم اور مدرس کے سامنے بیٹے تم جھوٹ نہیں بولو گے. کہ گئے تھے چھولے اور گنڈیریاں کھانے اور استاد سے کہا کہ ہمیں پیشاب کرنے جانا ہے, تو بات اس سے چلی تھی. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہر بچہ اور بچی اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ ہر جگہ ہے. جب اللہ ہر جگہ ہے تو آپ کا جھوٹ آپ کی امی اور ابو سے اور ٹیچر سے, استاد سے چھپ سکتا ہے, اللہ سے نہیں چھپ سکتا. یہ عرصہ ہوا بعد میں ان بچوں میں سے ایک بچہ فارغ ہوا, اور اس نے فارغ ہونے کے بعد خط میں لکھا کہ کئی سال قبل جب ہم سیکنڈری اسکول میں تھے ایک بات یہ سنی تھی اور اس بات نے آج ہمیں فائدہ دیا, جب ہمیں لاکھوں روپے کی رشوت پیش کی گئی تو ذہن میں آپ کا جملہ اس وقت آیا جو آپ نے چند سال قبل ہمیں کہا تھا کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ ہر جگہ ہے. ہم نے کہا اللہ جب یہاں بھی ہے تو ہم رشوت کیسے لیں. تو اللہ کا تصور اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ سے ہماری کوئی بات کوئی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے, بند کمروں میں چھپ کے اللہ سے کہاں چھپو. یہ اللہ کی کائنات ہے, وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے سبحانہ و تعالی. تو یہ دعا ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اور یہ دعا کہ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى دینک و الى طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے اور اے دلوں کے ثابت قدم رکھنے والے, ہمارے دلوں کو اپنے دین اپنے اطاعت کی طرف پھیر اور اس پر ثابت قدم رکھ. اللہ کی توفیق ہو تو تھوڑا بہت علم و عمل بھی کام آ جاتا ہے, اس کی توفیق نہ ہو تو بڑے بڑے علم والے بھی بعض اوقات بلکہ اکثر و بیشتر اتنی بڑی ٹھوکر ان کو لگتی ہے کہ پھر وہ اللہ کی رحمت سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
یہ تحویل قبلہ سے متعلق جو آیات اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں ان آیات کا تعلق بھی ان آیات سے ہے, یعنی ان آیات کا ان آیات کے ساتھ گہرا ربط ہے جو تحویل قبلہ سے متعلق نازل ہوئی اور جن کو ہم نے اپنے گزشتہ دروس میں پڑھا. الذین آتیناہم الکتاب, ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یعرفونہ, وہ لوگ اس کو جانتے ہیں. اور یعرفونہ میں جو ہا کی ضمیر ہے, اکثر مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگرچہ بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد تحویل قبلہ کا حکم ہے, لیکن زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ اس سے مراد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, کہ تحویل قبلہ کا حکم بھی انہیں پر نازل ہوا ہے. تو اگر اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جائیں تو کوئی بھی چیز اس سے ضمناً مراد لی جا سکتی ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس سے مراد ہو تو تحویل قبلہ کا حکم بھی اس میں ضمناً داخل ہو سکتا ہے. یہ تحویل قبلہ کا حکم بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی پر نازل ہوا. لیکن اگر اس سے ہم کوئی مخصوص چیز مراد لیں کہ اس سے مراد صرف تحویل قبلہ کا حکم ہے, تو پھر صرف ایک چیز اس میں آ جائے گی, باقی تمام چیزیں اس سے خارج ہو جائیں. تو صحیح رائے یہی ہے کہ اس سے مراد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ لوگ ان کو جانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, جیسا کہ یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. جس طریقے پہ کوئی شخص اپنی اولاد کے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا, اسی طریقے پہ یہ اہل کتاب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, ان میں ایک گروہ ایسا ہے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, جو حق کو چھپاتا ہے. یہ گروہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو حق کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ یہ جانتے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, تو پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن, ان لوگوں میں سے مت بنو جو شک کرتے ہیں. ممترین یہ امترا سے ہے, اور اس کا اصل مادہ ہے مریا, اس کا معنی ہے شک اور شبہ. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے. اور کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہے, یجدونہ مکتوبا, جس کا نام لکھا ہوا ہے, عندہم ان کے پاس, نصارہ اور یہود, فی التوراۃ والانجیل, لکھا ہوا ہے تورات میں اور انجیل میں کہ نبی کی نشانیاں یہ ہوں گی, حتیٰ کے نام تک لکھا ہوا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی, فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد. واذ قال عیسیٰ, جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو فرمایا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو یہاں تک یہ بات ان کی کتب میں, تورات میں اور انجیل دونوں میں, جن دونوں کا اس وقت مرکب بائبل کی شکل میں موجود ہے, یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس نبی کی یہ نشانیاں ہیں اور اس نبی کا نام احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ابناء سے مراد صرف سلبی بیٹے اور اولاد نہیں ہے, بلکہ اس کا بڑا وسیع معنی ہے, یعنی ہر وہ قریبی رشتہ جس کے پہچاننے میں عموماً انسان غلطی نہیں کر سکتا. جس طرح کوئی شخص اپنی ماں اور باپ اور بیٹے اور بیٹی اور بھائی بہن ان کے پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا, اسی طرح یہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نبی نبی برحق ہے اور سچا نبی ہے. اس طرح گزشتہ درس میں ہم نے صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ارشاد پڑھا جس میں آپ نے یہود سے کہا کہ یا معشر الیہود اتقوا اللہ انتم لتعلمون حقا انی رسول اللہ. ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, پھر بھی محض تعصب اور ضد کی وجہ سے تم میری رسالت کا اور صداقت کا انکار کرتے ہو. امام القرطبی اور امام ابن کثیر نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام, اور ایک روایت میں ہے کعب رضی اللہ عنہما, ان سے پوچھا, یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو سیدنا عمر نے ان سے ان کی جاہلیت کے زمانے کے بارے میں پوچھا کہ جب تک تم لوگ یہودی تھے اور تم یہود کے پڑھے لکھے لوگوں میں, بلکہ یہود کے اساتذہ اور مشائخ میں سے تھے اور یہود کے علماء میں سے تھے, تو کیا تم اور تمہاری قوم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہے؟ اور پوچھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کیا تم ان کو اس طرح جانتے تھے جس طرح تم اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے؟ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, یہ رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں اور ان کے واقعات کئی دروس میں ہم نے پڑھے, تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نعم بل اکثر و اشد, بلکہ اس سے بھی زیادہ یقینی صورت حال تھی ہمارے ہاں, ہم یقین کے ساتھ یہ بات جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رسول برحق ہیں. اور ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام نے کہ اپنی اولاد سے زیادہ اشد, اس لیے کہ فرمایا کہ جن سے اللہ تعالی نے ہمیں اولاد دی ہے, ہماری بیویاں, ان کے بارے میں تو خیانت کا تصور کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں خیانت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. سیدنا عمر نے جب پوچھا کہ میں نے تم سے یہ سوال پوچھا کہ کیا تم واقعی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو, ان کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے؟ تو جواب دیا کہ نہیں, اس سے بھی زیادہ, بل اکثر و اشد. سیدنا عمر نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو جواب یہ دیا کہ وہ اس طرح کے جن سے ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے ان کے بارے میں خیانت کا تصور ہو سکتا ہے, لیکن اللہ جو رسولوں کو بھیجتا ہے اور رسول جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, ان دونوں کے بارے میں خیانت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ اکثر و اشد. تو یہ گواہی ہے عبداللہ بن سلام کی جو اس وقت یہودی تھے جب اللہ کی ان آیات کو پڑھ پڑھ کے یہودیوں کو سنایا جاتا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ تو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے. تو یہ ان دو آیات میں, آیت نمبر 146 اور 147, ان دو آیات میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے دو بڑے جرائم کو بیان کیا ہے عموم کے ساتھ, اور خاص طور پہ ان دونوں جرائم کا تعلق اور ان دونوں بڑے گناہوں کا تعلق یہود سے تھا, اور یہود میں پھر خاص طور پہ یہود کے اہل علم جو علماء تھے. اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دو بڑے جرم ہیں, ایک کتمان حق, حق کو چھپانا, صحیح بات کو چھپانا, اور دوسرا فلا تکونن من الممترین. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر الحق من ربک میں خطاب تو ظاہری طور پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, من ربک حق تیرے رب کی طرف سے ہے. تو کاف کا جو یہ خطاب والا انداز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان کے ذریعے امت تک اس بات کو پہنچایا جا رہا ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, ان لوگوں میں سے مت بنو جو شک کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں اور دو بڑے جرم ہیں اور دو بڑے گناہ ہیں, اور ان دو بڑے گناہوں میں اہل کتاب عموماً اور یہود خصوصاً اور پھر ان کے علماء خاص طور پہ ان دو بڑے جرموں میں سے ایک جرم اور ایک بڑا گناہ کرتے تھے, اور ان کے جو عوام تھے وہ دوسرا گناہ انجام دیتے تھے. اور چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے جو اخبار اور جو خبریں اور جو باتیں اور جو چیزیں بتائی ہیں ان کی بنا پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے بہت سارے واقعات اور آنے والی بہت ساری باتیں اور پیش ہونے والے بہت سارے حادثات اور مستقبل میں آنے والی بہت ساری تبدیلیاں, ان کا ذکر مختلف اوقات میں اپنے اصحاب کے سامنے کیا. اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہود نے جتنے جرم انجام دیے اور جتنے بڑے بڑے گناہ کیے میری امت وہ سارے گناہ کرے گی, اور یہ کہہ کر حقیقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی راستے پہ چل پڑے جس راستے پہ یہود چلتے تھے اور جس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالی کا غضب اور اللہ تعالی کی لعنت کے مستحق قرار دیے گئے, اور جن کے بارے میں تم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے پناہ مانگتے ہو کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کون ہے مغضوب کون ہے ضالین, یہی یہود اور یہی نصارہ. تو تمہیں پہلے سے ہم خبردار کیے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جان بوجھ کر یا غیر شعوری طور پہ اس راستے پہ چل پڑو جس راستے پہ چلنے سے تم نماز کی ہر رکعت میں خود پناہ مانگتے ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب اور ضالین کون ہیں, یہود و نصارہ جن پہ اللہ کی لعنت ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, داود اور عیسی ابن مریم نے ان پہ لعنت بھیجی یہود پہ اور بنی اسرائیل پہ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, یہ سورہ مائدہ چھٹے سپارے کا آخری رکوع ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی خبرداریوں, اتنی تنبیہات, اتنے سمجھانے کے باوجود اس امت کے خواص اور اس امت کے عوام الا من رحم ربک, سوائے اس کے جس پہ اللہ کا رحم ہو, اس کو چھوڑ کے عوام اور خواص دونوں کا حال یہ ہے کہ ہر اس جرم کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں جس جرم کی وجہ سے ان سے پہلوں پہ اللہ کی لعنت برستے ہیں. خواص کا جو جرم ہے وہ وہی جرم ہے جو یہود کے خواص کرتے تھے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حق کو چھپانا. اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھا تھا کہ لَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ان سے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دیکھو لا تلبس الحق بالباطل, باطل اور حق کو ایک دوسرے میں گڈ مٹ مت کہو, ایک دوسرے کے ساتھ مت ملاؤ. حق کا اپنا مزاج ہے, باطل کا اپنا مزاج ہے. حق بالکل صاف ہے, باطل داغدار ہے, اس پہ دھبے ہیں, سیاہی ہے, حق بالکل صاف ہے. تو لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق, اور حق کو چھپاؤ بھی مت. لیکن جس چیز سے منع کیا گیا کہ میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں, جس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا, اسی کام کو امت کی اکثریت انجام دے رہی ہے. اور ذلت و رسوائی کے جتنے اسباب ہیں ان میں سر فہرست یہ سبب ہے. اور بارہا ہم نے اس بات کو اپنے دروس میں بیان کیا کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات, شاید کسی شخص کے دل میں اس بات کا اثر ہو اور وہ بھی اس بات کو جان لے اور سمجھ لے اور اس دعوت کو اپنی امت کے دوسرے افراد تک پہنچائے کہ اس وقت تک ذلت و رسوائی کی یہ طویل رات ختم نہیں ہو سکتی, اور فتح و نصرت کی اور اللہ کے قرب کی اور دنیا و آخرت کی عزت کی صبح اس وقت تک نمودار نہیں ہو سکتی جب تک امت اجتماعی طور پہ توبہ نہ کرے, اور جب تک اس راستے کو چھوڑ نہ دے جو یہود اور نصارہ کا راستہ ہے, مغضوب اور ضالین کا راستہ ہے. جب تک اس راستے کو چھوڑے گی نہیں اس وقت تک اس امت کو عروج اور ترقی نہیں مل سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, قرآن کے صفحات, آیات, سور اس کے گواہ ہیں. تو اس امت کے خواص یعنی علماء, یہودی علماء, ان کا جرم یہ تھا کہ حق کو چھپا دیں. جہاں حق بات کرنی ہوتی تھی وہاں کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی دنیاوی غرض اور لالچ اور فائدے اور طمع کی بنا پہ حق بات کے کہنے سے گریز کرتے تھے, خاموشی اختیار کرتے تھے جہاں بات کرنی ضروری ہوتی تھی. اور جب حالات اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ صحیح بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور امت کے عام افراد کے سامنے حق کی صداقت کو بیان کیا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ خیر ہے یہ شر ہے, یہ نیکی ہے یہ برائی ہے, جب اس بات کی ضرورت ہوتی تھی. اور یقیناً صرف علماء ہی خیر اور شر میں تمیز لوگوں کو سکھا اور بتلا سکتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی روشنی اور علم, یہ دو وہ چیزیں ہیں. قرآن و سنت کا علم, ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ خیر اور شر میں تمیز کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ تعلیم دے سکتے ہیں. تو فرمایا کہ عالم اور اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ان تک کوئی صحیح بات پہنچ جائے تو اس بات کو وہ چھپائیں نہیں, اور پھر جب کسی شخص تک کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو جس بات کا اس کو علم ہو جاتا ہے اس بات کا کم از کم یہ شخص عالم ہو جاتا ہے. عالم کے معنی ہیں جاننے والا. تو عالم سے مراد ایک تو وہ ہے کہ جو دینی مدارس میں کئی سال لگا کر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کر کے دین کو سیکھتے ہیں, قرآن و سنت کو سیکھتے ہیں. اور عالم سے مراد وہ شخص بھی ہے جو کچھ نہ کچھ جانتا ہو. اب آپ یہ چیز تو کم از کم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے, حرام کمانا, حرام کمائی اور حرام کاری, ہر برا فعل یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے اللہ کو نفرت ہے. اور ان چیزوں کے آپ عالم ہیں, لیکن جو علوم دینیہ ہیں اس کے لیے اور اہل لوگ ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ جانتے تھے ان کا جرم یہ تھا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ حق کو چھپاتے تھے, حق کا اظہار نہیں کرتے تھے. اب اس چیز کو آپ سامنے رکھ کے اس وقت اپنے گرد و پیش میں دیکھیں, اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیں کہ ہم اس وقت خود ہمارے گھروں میں اور جہاں ہم ہیں وہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو جرائم کی فہرست میں شامل ہیں, جو کبیرہ گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, کبیرہ گناہوں میں سے وہ گناہ ہے. اور میں آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن کتنے وہ ہیں کہ جو حق بات کا اعلان کرتے ہیں, اور کتنے وہ ہیں کہ جو کتمان حق کا جرم انجام دیتے ہیں. محض دنیا کی کسی مجبوری کی وجہ سے اور مصلحت کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ یہود کے علماء کا جرم یہ تھا کہ وہ ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون, حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو چھپاتے تھے, اور یہ جرم ہے. اور جو عوام تھے ان کا جرم یہ تھا کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عوام کے سامنے اللہ کے احکامات کو پیش کرتے تھے تو عوام کی حالت یہ تھی کہ یہ شریعت کے احکامات کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوتے تھے. اور شک و شبہ کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ انسان خود ذہنی طور پہ, ذہنن یا قلبن, اللہ کے کسی حکم یا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سنت یا حکم یا شریعت کے کسی بھی کام کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرے, اس کے ذہن دل میں شک ہو, اور شک سے اور شک میں ڈالنے والوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ لوگ کہ جن کے پاس جا کر اور جن کی مجلسوں میں بیٹھ کے, جن کی کتابیں پڑھ کے, جن کا لٹریچر پڑھ کے, اور جن کی دروس و مجالس میں جا کر دین کے بارے میں اور دین کے احکامات کے بارے میں اور نیکیوں اور عبادات کے بارے میں, فرائض اور واجبات کے بارے میں, مستحبات اور سنن کے بارے میں, اللہ کے قرب کے جو حصول کے راستے ہیں ان کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوتے ہیں, شکوک پیدا ہوتے ہیں, خواہ وہ کتنے بڑے دیندار ہی کیوں نہ ہو, ایسے لوگوں کے پاس جانے سے روکا گیا ہے. اس لیے کہ ظاہری طور پہ بہت سارے دیندار وہ دیندار نہیں ہوتے. اور شک و شبہ کا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اس امت میں ایسے مجرم بھی پیدا ہوں گے جو اللہ کے احکامات اور قوانین اور عوامر اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اور آپ کے طریقے اور آپ کے عوامر اور آپ کے فرمودات, ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے شک و شبہ کو بیان کریں. یہ دو جرم ہیں. عوام کا جرم الگ ہے اور خواص کا جرم الگ ہے. اور ان دونوں جرائم میں, ان دونوں بڑے جرموں میں اس وقت امت کے عوام اور خواص بڑے عجیب بلکہ بڑے برے طریقے سے مبتلا ہے. خواص کی اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کتمان حق کا جرم انجام دے رہے ہیں. جب ان کے سامنے صحیح بات پہنچتی ہے اور اس صحیح بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس صحیح بات کو کھلم کھلا سر عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, اس صحیح بات کی زد میں کبھی وہ خود آتے ہیں, کبھی ان کے مشائخ اور استاد اور مربی آتے ہیں, کبھی ان کے جماعت کے امیر اور ان کے استاد اور ان کے بڑے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں, کبھی کوئی سیاسی مجبوری ہوتی ہے, کبھی پیسے کی مجبوری ہوتی ہے, کبھی کسی شخصیت کا بھوت ذہن پہ سوار ہوتا ہے یا کسی کا بت ذہن اور دل میں انہوں نے سجایا ہوتا ہے. یہ وہ تمام شیطان کے مداخل ہیں اور شیطانی وساوس ہیں جن کی وجہ سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ حق بات ان تک پہنچتی ہے پھر اس کا انکار کرتی ہے, اس کے باوجود کہ حق بات پہنچتی ہے اس کا اظہار نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ حق بات تو حق ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, حق کے بعد تو سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ایک چیز حق ہے آپ کے سامنے آ گئی, اب اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حق کی ضد کیا ہے؟ حق کی ضد باطل ہے. اگر آپ حق کو نہیں مانتے تو یقیناً آپ باطل کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کو بھی مانیں باطل کو بھی مانیں, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی, دونوں باطل نہیں ہوتے. جب آپ نے حق کا اعتراف کیا, اس کو مانا, اس پہ عمل کیا, اس کو پھیلایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل پرستوں کے مقابلے میں آ گئے. زبان سے آپ لاپ اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے, ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے, لیکن جب آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا, عقائد کی اصلاح کو بیان کیا, کبیرہ گناہوں کی مذمت بیان کی, نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے لوگوں کو اس طرف مائل کیا, یہود و نصارہ کی تقلید سے روکا, تو بجائے خود قرآن نے کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ يُوحِي, اس طریقے پہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, ہر بستی اور شہر میں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں. یہ آٹھویں سے بارہویں میں ارشاد فرمایا. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کیا کام کرتا ہے, کہ شیطان جا کر اپنے انسانی شیطانی دوستوں کو جا کر یہ ہدایات دیتا ہے. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول, یہ بھی سورہ انعام میں ہے غالباً آٹھویں سے بارہویں. تو قرآن کی یہ وہ اہم آیات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی ایمان والوں کے سامنے تحویل قبلہ کا حکم رکھتے ہوئے ان پر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ظاہری طور پہ جہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور تم نے بیت المقدس سے منہ پھیر کے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا, اس لیے کہ ہمارا حکم تھا. اسی طریقے پہ تمہیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ جس طرح تحویل قبلہ کا حکم تم نے فوراً مان لیا, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا اور اس کا اظہار کیا, اسی طریقے پہ تمہاری زندگی میں تم جہاں کہیں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, جب بھی تم تک ہماری کوئی بات پہنچے گی اور ہمارے رسول کی طرف سے کوئی بات تم تک پہنچے گی, جس طرح تم نے بغیر شک و شبے کے اور بغیر کچھ کہے ہوئے آمنا وصدقنا اور سمعنا واطعنا پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہمارا قبلہ اب تبدیل ہو چکا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. انفال آیت نمبر 24, کہ ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے, اذا دعاکم جب تمہیں بلائے, اللہ اور اس کا رسول کس کام کے لیے بلاتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس لیے بلاتے ہیں کہ تمہیں اس حقیقی زندگی کی خبر دیں جس حقیقی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے سامنے تمہاری اس دو دن کی زندگی کی کوئی مقت نہیں ہے. اذا دعاکم لما یحییکم, زندگی بخش, زندگی بخش کام بتانے کے لیے تمہیں بلاتے ہیں. دو دن کی بہار یہ تمہاری دنیا میں رکھی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ جنت ہے جس کی وسعت تمہاری آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوئے اس آسمان اور اس زمین سے کہیں زیادہ ہے. اور وہ جنت, جس جنت میں تمہارا رب خود یہ کہتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے, وہ کچھ تیار کیا ہے جس کے بارے میں ذہن تصور نہیں کر سکتا, آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا, کانوں نے کبھی نہیں سنا. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کسی انسانی دل نے تصور تک نہیں کیا کہ جنت چیز کیا ہے. اور سورہ الاخلام میں سجدہ میں کہا کہ فلا تعلم نفس, کوئی بھی نہیں جانتا, ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاں کیا کچھ بنا کے رکھا ہے اس کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا, ایمان والوں سے خطاب ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً لبیک کہا کرو کہ ہم حاضر ہیں. کیا حکم ہے؟ فلا حکم ہے, فوراً اس حکم کو مانو, اس پر عمل درآمد شروع کر دو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو اور تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو اور تمہارا خاتمہ خیر پر ہو اور تمہارا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو, اس کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول. جب بھی کوئی بات آئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کے بعد اب آپ کی اپنی کوئی مرضی باقی نہیں رہتی. تو یہ دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی. ان دو آیات میں دو اہم باتوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.